نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. ما بعد، یہ سورت اس سے پہلے بھی فجر کی نماز میں پڑھی جا چکی ہے اور مختصر بیان پہلے بھی اس کا ہو چکا. اس میں خاص طور سے ایک آیت کے متعلق اس وقت کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے. اس سورت کی ایک آیت آپ نے آج سنی، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے رب کا ذکر کرو اور ساری دنیا سے کٹ کر اسی سے جڑ جاؤ. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کے معنی یہ ہے کہ ساری دنیا سے رشتہ توڑ کے اور رب سے جڑ جاؤ. رشتہ سب سے توڑ اور رشتہ رب سے جوڑ. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اب اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ ماں سے، باپ سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، عزیز اقربا سے، اولاد سے، کھیتی باڑی سے، تجارت سے، زراعت سے، کاروبار سے، سب چیزوں سے رشتہ توڑ کے اور صرف اللہ سے رشتہ جوڑ لو. اگر یہ معنی ہوں گے کہ کچھ نہ کرو اور تسبیح لے کے مسجد میں بیٹھ جاؤ یا جنگل میں پہاڑی پر جا بیٹھو، تو پھر یہ روحانیت ہوگی جس کی اسلام میں ممانعت ہے. لا روحانیت فی الاسلام، اسلام میں روحانیت نہیں ہے، یعنی ساری دنیا سے کٹ کر آدمی کسی خلوت خانے میں بیٹھ جائے، اسلام میں اس کی کوئی چیز، کوئی وجہ نہیں ہے. یہ تو روحانیت پہلے زمانے کے لوگوں نے اختیار کی تھی اور اس کو بھی وہ نبھا نہیں سکے، اس کے بھی حق کو نہیں ادا کر سکے. ایک واقعہ اسی سلسلے کا لکھا ہوا ہے. ایک درویش، پہلے زمانے کا راہب، راہب اس زمانے میں ان لوگوں کو کہتے تھے جن کو آج کل ہم صوفیہ بھی کہہ دیتے ہیں، اور وہ ساری خلقت سے الگ ہو کر کہیں پہاڑی پر، کہیں جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، بنوں میں جا کر بیٹھ جاتے تھے، اور ان کو اللہ اللہ کے سوا کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا. ایک درویش، ایک اس زمانے کا راہب، کسی پہاڑی پر جا بیٹھا، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ محبوب جو ہوتا ہے اس کا امتحان لیتا ہے، چھوٹا موٹا امتحان. اس لیے دعویٰ تو جب بھی کوئی کرے گا تو اس سے اس کی دلیل تو مانگی جائے گی. عدالت میں بھی اگر کوئی کسی پہ دعویٰ دائر کرے تو عدالت کا یہ فرض ہوتا ہے کہ اس سے اس کے دعوے کا ثبوت مانگے، اس کی گواہی مانگے، اس کی شہادت مانگے. خالی دعوے پر فیصلہ کر دینا تو کسی عدالت کے یہاں جائز نہیں ہے، تو ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے. تو اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ سے خاص محبت کا دعویٰ کرے، خاص محبت کے یہ معنی کہ یعنی یہ کہے کہ مجھے اب تیرے سوا کسی سے محبت نہیں رہی، اگر اس طرح کی کوئی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے دلیل کا مطالبہ ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی اس کا امتحان لیا جاتا ہے. لیلا اور مجنو کے قصے آپ نے سنے ہوگے، ساری دنیا میں اس کے واقعات اور قصے مشہور ہیں. خدا جانے وہ کہاں تک صحیح ہیں اور کہاں تک صحیح نہیں ہیں، لیکن مشہور بہت ہیں. تو بہت سارے لوگ لیلا کی اس کو محبت کے دعویٰ کرنے والے، بہت سارے مجنوں پیدا ہو گئے، یہ بھی مجنوں، وہ بھی مجنوں، وہ بھی مجنوں، اس کے دروازے پہ جا پڑے. آج لیلا نے دیکھا کہ یہ اتنے مجنونوں کا ڈھیر لگ گیا ہے، یہ سارے نقلی ہیں کہ اصلی ہیں، ان میں کچھ صداقت ہے یا ویسے ہی جھوٹے، یہ ہوس پرست ہیں. تو اس نے ایک چھوٹا سا امتحان لیا اور اپنے کسی خادم سے کہا کہ یہ لگن لے جاؤ، سینی، اور یہ چھری لے جاؤ، اور ان سے کہو کہ وہ گوشت مانگا ہے تھوڑا سا جسم کا، لیلا کو ضرورت ہے اس کی. تو جب وہ چھری اور چاقو اور وہ لگن اور سینی آ گئی تو ظاہر ہے کہ گوشت کاٹ کے دے دینا کچھ کھیل تو ہے ہی نہیں اس میں. تو اگر ڈاکٹروں کو بھی کہیں سے گوشت کاٹنا پڑتا ہے تو چونکہ بے حد تکلیف اس میں ہوتی ہے تو ان کو بھی مارفیا دینا پڑتا ہے اور انجیکشن لگانے پڑتے ہیں اور اس دنیا سے اس دنیا میں بے ہوش کر کے لے جانا پڑتا ہے تاکہ اس کے جسم کا کوئی حصہ کاٹا واٹا جائے تو اسے زیادہ الم اور تکلیف نہ ہو. اور اپنے ہی ہاتھ سے کوئی اپنا گوشت کاٹ کر دے دے تو بڑا مشکل مسئلہ ہے. تو بس اس سے کہا یہ بھی اٹھا کے اپنا جھیلا جھولا چل دیا کہ نہیں میں نہیں مجنوں یہ ہوگا دوسرا. دوسرے کے پاس گئے تو اس نے کہا میں بھی جا رہا ہوں میں مجنو نہیں ہوں اس سے کہو یہ ہوگا شاید. تو جتنے مجانی نے کاذبار جھوٹے مجنو وہاں بن کے آ گئے تھے وہ سب ایک کر کے وہاں سے رخصت ہوئے چلتے بنے. اور ان میں ایک اصلی بھی تھا, نقلی تو بہت زیادہ مال ہوتا ہے اور اصلی ہوتا ہے کم. سچے لوگ دنیا میں کم ہوتے ہیں اور جھوٹے بہت ہوتے ہیں. صحیح مخلص قسم کے لوگ بہت کم ملیں گے اور جعلی قسم کے لوگ بہت مل جائیں گے. صحیح معنی میں صوفیاء کرام جو واقعتا اللہ سے جڑ گئے ہیں ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. اور ویسے ہی لوگ بناوٹی قسم کے اس میدان میں بھی بہت آ جاتے ہیں. تو اس نے جو اصلی مجنو تھا اس نے امتحان میں کامیابی حاصل کی. اور اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کہاں کا گوشت مانگا ہے, ہاتھ کا, پیر کا, ٹانگ کا, غلان کا, بہت جگہ سے اس نے کاٹ کے سارے جسم کو اپنے زخمی کر دیا اور کہنے لگا کہ خدا جانے اس کو کہاں کے گوشت کی ضرورت ہوگی, لو یہاں کا بھی دے دوں لو یہاں کا بھی دے دوں. تو امتحان میں کامیاب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. کلکم یدعی وسلم بے لیلا, کلکم یدعی وسلم بے لیلا و لیلا لا تقر لہم بزا کی, کسی عربی شاعر نے کہا ہے کہ ہر ایک دعوی محبت کرتا ہے لیلا سے لیکن سچا اس میں سے کوئی ایک ہی نکلتا ہے. جب دلیل دینے کا موقع آتا ہے تو سب چوکڑی بھول جاتے ہیں, بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سے محبت کا سب کو دعویٰ, اور جب اس سے کہا جائے کہ ارے حیا علیہ السلام کی آواز آ رہی ہے چل مسجد میں, کہنے کہ ارے بھائی یہاں بھی تو نماز ہو ہی سکتی ہے گھر بھی ہو ہی سکتی ہے نا, تو دعوے میں فیل ہو گیا. اور دعویٰ کہاں کرتا ہے؟ وہ دعویٰ کرتا ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ میں اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کی ہر آواز پر لبیک کہوں گا. اگر اللہ کی طرف سے مطالبہ میری جان کا ہوگا تو جان پیش کر دوں گا, مال کا مطالبہ ہوگا تو مال پیش کر دوں گا, اور اگر عزت و آبرو سے کھیلنا پڑے گا تو اس کو بھی دعوے پہ لگا دوں گا. غرض کہ جو بھی ادھر سے مطالبہ ہوگا میں اس مطالبے کو ضرور پورا کروں گا. یہ معنی ہوتے ہیں کلمہ پڑھنے کے, مسلمان ہونے کے. لیکن اذان ہوئی, حی علی الصلاح ہوا, حی علی الفلاح ہوا, تو پھر نہیں چلتا, گھر بھی نماز ہو جاتی ہے. اور اگر روزے کا وقت آیا, ارے بھائی فدیہ دے کے بھی تو روزہ ہو ہی جاتا ہے, فدیہ دے دیں گے, کہاں ہم میں اتنی طاقت ہے کہ اتنے گھنٹوں تک ہم بھوکے پیاسے رہ سکیں گے. اور زکات کا وقت آیا تو گرجا طلبی جاں بتو بخشم ورزر طلبی سخندری, نہ جان مانگو تو جان حاضر ہے, مگر پیسہ تو بہت سوچ سمجھ کے ہی دیا جا سکتا ہے. تو اونٹ رہے اونٹ تری کون سی کل سیدھی, جہاں سے دیکھو وہیں سے ٹیڑھا, جہاں سے دیکھو وہیں سے ٹیڑھا. اونٹ تو دیکھا ہے نا, یہاں تو اونٹ بھی دیکھنا مشکل ہی معلوم ہوتا ہے, کہاں ان سردی کے مقاموں پر اونٹ مل جائیں گے, عرب کے ریگستانوں میں اونٹ, ہمارے ہندوستان میں اونٹ, اور یہاں اس آپ کے اس ترقی یافتہ شہر میں ملک میں یہاں تو بکری بھی نظر نہیں آتی, بس پلیٹ میں ہی نظر آتی ہے بکری بھی. مرغی یہاں نظر نہیں آتی, پلیٹ میں ملے گی. اور گائے یہاں نظر نہیں آتی, وہ بھی پلیٹ میں ملے گی. غرض کہ یہ سب چیزیں دیکھنے کو ترس جاتے ہیں لوگ. بہت سارے بچے تو اب اس زمانے میں اگلے میں ایسے آئیں گے جو یہ سمجھ ہی نہیں سکیں گے کہ اونٹ بھی کوئی قسم, کوئی جانور کی قسم ہوتی ہے, کوئی کھانے کی چیز ہوتی ہے, بازار میں بکتی ہے, مٹھائی کی قسم کی کوئی چیز ہے. بہت سے لوگ وہ لکھنؤ کے شہزادے اس درجے پہ پہنچ گئے تھے جب وہ دنیا سے تباہ ہوئے ہیں, اس درجے پہ پہنچ گئے تھے کہ ان کی سمجھ میں یہ بھی نہیں آتا گیہوں کا پودا کوئی درخت ہوتا ہے یا کوئی چھوٹا موٹا کوئی پودا ہوتا ہے. وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ گیہوں کا پودا کیسا ہوتا ہے, چاول کا پودا کیسا ہوتا ہے. وہ تو سمجھے کہ بڑے بڑے پیڑ اور شجر اور جھاڑ ہوتے ہوں گے درخت, ان پہ اوپر گیہوں کیا روٹیاں ہی لگ جاتی ہوں گی پکی پکائی. تو گویا سب لوگ اس طرح سے ناواقف ہوتے. تو اونٹ جیسے کہ اس کو دیکھو جہاں سے دیکھو وہیں سے ٹیڑھا ہے, دم دے کو تو ٹیڑی ہے، گردن دے کو تو ٹیڑی ہے، پیر دے کو تو ٹیڑے ہیں، کمر کو ہان دے کو تو سارا ٹیڑا، تو سارا نظام اس کا بڑا عجیب قسم کا بنا ہوا ہے. اس لیے اللہ نے اونٹ کے مطالعے کی دعوت دی ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اسے اونٹ کو تو دیکھو کم سے کم اللہ کی قدرت کا کتنا کرشمہ اس میں نظر آتا ہے، کیسے کیسے اس کو جوڑ دیا ہے، اس کا مطالعہ کرو کہ آخر اس کی اتنی لمبی گردن کیوں ہوتی ہے. 12 من بوجھ اس پر لاد دیتے ہیں، اگر یہ اتنی لمبی گردن نہ ہوتی تو اتنے کھڑے کھڑے کو تو لادنا مشکل تھا، اور اگر بیٹھے ہوئے کو لاد دیتے تو اگر گردن لمبی نہ ہوتی تو اٹھ نہیں سکتا تھا، وہ وہیں بیٹھا رہتا. اب اس کو بٹھانا بھی ضروری ہے، بٹھانے کے بعد ہی اس پر بوجھ لادا جا سکتا ہے، سوار ہوا جا سکتا ہے، بیٹھنے کے بعد بھی چھوٹا موٹا زینہ لگانا پڑتا ہے، اللہ نے اتنا اونچا بنایا اس کو. اور پھر اتنا بوجھ لادنے کے بعد اگر اس کی گردن چھوٹی سی ہوتی تو وہ بھی ہم کو اٹھا نہیں سکتا تھا، بوجھ نہیں لیتا، وہ تو گردن کی جھونک سے اور گردن کی حرکت سے اٹھ جاتا ہے، اتنی لمبی گردن سے اٹھتا ہے وہ. غرض کہ اس کی خلقت میں اللہ نے اپنی قدرت کے بہت سارے کرشمے رکھے ہیں. تو اللہ کا کوئی مطالبہ آتا ہے تو ہم جان چرانے لگتے ہیں، اور دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، دعویٰ ہے محبت کا، دعویٰ ہے عشق کا. اب یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا تھا نا کہ ہم سب کاروبار کو چھوڑ کے اللہ میاں سے ایسے لگ جاتے کہ کوئی چیز سے بھی ہم کو تعلق نہ رہتا، اور نہ اس کی ہم کو اللہ نے اجازت دی ہے. روحانیت اسلام میں نہیں ہے، جنگلوں میں جا کے بیٹھ جانا اسلام میں نہیں ہے. تو پھر کیا مطلب ہوا اس آیت کا؟ وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کو اپنے رب کو یاد کرو، اس کی تسبیح پڑھو، اس کا ذکر پڑھو، بالکل کٹ جاؤ اس ساری چیزوں سے، اسی کے ساتھ جڑ جاؤ. تو اس کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ 24 گھنٹے تم پر ایسے ہی گزر جائیں یہ تو بہت مشکل ہے، ایک سی حالت تو کسی کبھی رہ نہیں سکتی ہے. حضرات صحابہ تو اس یکسانیت کے نہ ہونے کو منافقت سمجھنے لگے تھے. ایک روز حضرت حنزلہ جو ایک صحابی ہیں، بڑے اداس بیٹھے ہوئے کہیں راستے پر ملے صدیق اکبر کو. صدیق اکبر اپنے گھر سے آ رہے تھے تو حنزلہ کا چہرہ اداس اترا ہوا دیکھا تو پوچھا، حنزلہ کیسے بیٹھے ہو، یہ طبیعت میں پریشانی معلوم ہوتی ہے، کیا پریشانی؟ تو انہوں نے کہا، نافقہ حنزلہ یا ابا بکر. ہمارا حنزلہ تو منافق ہو گیا ابو بکر. کیسے منافق ہو گئے؟ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتے ہیں تو دنیا و مافیا سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہمیں بیوی کا، بچوں کا، گھر کا، کسی چیز کا خیال تک نہیں آتا، اور صرف اللہ ہوتا ہے اور اللہ کی محبت ہوتی ہے. اس شان سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، اور جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر آتے ہیں تو دنیا بھر کے بکھیڑے ذہن میں آ جاتے ہیں، یہ بھی کرو اور وہ بھی کرو، اور بچے بھی سامنے، بیوی بھی سامنے، کاروبار بھی سامنے. تو حضرت کی خدمت میں حال اور ہوتا ہے، وہاں سے اٹھ کے آتے ہیں تو حال اور بن جاتا ہے. تو میرے خیال میں تو یہ منافقت ہی ہے. تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ حنزلہ، اگر یہ منافقت ہے تو میرا بھی یہی حال ہے، پھر تو میں بھی ایسا ہی ہو گیا ہوں. چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلیں، وہاں اس کا جواب ملے گا. دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اپنی یہ جو اندر کیفیت پیدا ہو رہی تھی اس کا اظہار کیا کہ حضرت، ہمارا حال آپ کی مجلس میں اور ہوتا ہے، اور آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو حال دوسرا ہو جاتا ہے، تو کیا یہ منافقت ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ منافقت نہیں ہے، یہ تو شیون اور حالات کا بدلنا ہے، اور اس دنیا کو اللہ نے یوں ہی تبدیلیوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. آخر یہ زمانہ ہے، اس زمانے کو اللہ کتنا بدلتا ہے، ایک حصہ اس کا 24 گھنٹے میں سیاہ کر دیا جس کو رات کہتے ہیں، اور ایک حصہ اس کا سفید بنا دیا جس کو ہم دن کہتے ہیں. تو دیکھو رات اور دن کا تغیر ہوتا ہے، پھر کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی برسات کا موسم، کبھی راتیں چھوٹی، کبھی کے دن چھوٹے، کبھی یہ بڑھ گیا، کبھی وہ بڑھ گیا. تو ایسے ہی تمہارا حال بھی ہے، اس حالت میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی بچوں میں مشغول ہوتے ہو. تو یہ تمہارا منافق ہونا نہیں ہے، اللہ کی قدرت کا مظاہرہ یوں ہی ہوتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ یکسانیت اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ آخر نمازوں کو دیکھیے آپ، نمازوں کو بھی اللہ نے یکساں تو نہیں ہم پہ فرض کیا ہے، اگر یکساں ہوتی تو ساری پانچ وقت کی نمازیں دو دو رکعت کی ہوتی، لیکن ایک دو کی ہے تو چار چار کی بھی ہیں اور تین کی بھی ہیں، اور پھر ساری نمازوں میں قرات چپکے چپکے ہوتی، لیکن ساری نمازوں میں قرات کا رنگ بھی بدل دیا۔ رات کو نماز پڑھو تو آواز سے پڑھو قرات کرو، اور دن کی نماز پڑھو تو چپکے چپکے پڑھو، اور پھر یہی نماز جب جمعے کے دن آئے دن میں ہی تو اس کا ظہر کی نماز سے رنگ ہی بدل دیا، ظہر کی نماز میں قرات چپکے ہوتی ہے اور جمعے کی نماز میں قرات بلند آواز سے ہوتی ہے۔ ظہر کی چار رکعتیں ہوتی ہیں، جمعے کی دو رکعتیں ہوتی ہیں، ظہر کی نماز کے لیے اول و آخر میں کوئی خطبہ وغیرہ نہیں ہے، اور جمعے کی نماز میں اس کے اول میں خطبہ لگا دیا ہے۔ تو رنگ بدل دیا نہیں بدل دیا؟ کیوں بدل دیا؟ یہ انسان جو ہے اس کا مزاج رنگین ہی ہے، رنگیلا تو ہے ہی ہے، ہمارے یہاں تو کچھ خاندان بھی رنگیلے ہوتے ہیں، تو یہ انسان رنگیلا ہے۔ اس رنگیلے انسان کے واسطے عبادات کو بھی اللہ نے رنگیلے رنگ کی دی ہیں، کوئی سری، کوئی جہری، کوئی چار والی، کوئی دو والی، کوئی تین والی، اس طرح، اور کبھی خطبہ کبھی بغیر خطبہ، اور پھر عید کی نماز آئی تو وہ بھی دن میں ہوتی ہے، عید کی نماز کہیں رات کو تو پڑھی نہیں جاتی، دن میں ہی ہوتی ہے، دن میں نماز ہوتی ہے، قرات بلند آواز سے ہوتی ہے، اور اس میں بھی فرق کر دیا کہ اور نمازوں کے واسطے جو پنج وقتہ ہوتی ہیں اذان و اقامت ہوتی ہے، اور عید کی نماز کے واسطے اذان بھی نہیں اقامت بھی نہیں، اور پھر اس کی قرات جہری ہوتی ہے، بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، اور جمعے کی نماز سے بھی اس کو بدل دیا کہ جمعے کی نماز کا خطبہ ہوتا ہے شروع میں اور عید کی نماز کا خطبہ ہوتا ہے بعد میں، رنگ بدل دیا، اور پھر اس کا اور رنگ بدلا، اور نمازوں کے اندر یہ متعدد تکبیریں تو نہیں ہوتی، اور وہاں اس میں اور تکبیرات زائدہ لگا دی، جو ہماری اور نمازوں میں تکبیرات ہوتی ہیں، رکوع میں جانے کی، سجدے میں جانے کی، یہ تو ہیں ہی اس میں، نہیں اور تین تکبیریں پہلی رکعت میں اور تین تکبیریں دوسری رکعت میں، اللہ نے اس کا رنگ بدل دیا، اور ان دونوں رکعتوں کی تکبیروں میں بھی تھوڑی سی تبدیلی فرما دی، پہلی رکعت کی تکبیریں شروع میں ہو جاتی ہیں اور دوسری رکعت کی تکبیریں وہ اس کے آخر میں ہوتی ہیں۔ تو یہ رنگ اس کا بدلا ہوا ہے کہ نہیں؟ کہ جو عید کا دن ہے کپڑے بھی بدل کے آئیں گے، اور نہا دھو کے بھی آئیں گے، عطر اور خوشبو بھی لگا کے آئیں گے، اور راستہ بھی بدل کے آئیں گے، آنے کا راستہ اور جانے کا راستہ اور اختیار کریں گے، اور دوست احباب سے بھی ملیں گے، جن دوستوں سے کسی وجہ سے سال بھر تک بات چیت نہیں ہوئی ہے آج ان دوستوں سے بھی مل کے آئیں گے، اعزاء اقربا سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ جب ساری چیزیں آج بدلی ہوئی ہوں گی تو نماز بھی آج ان کو بدلی ہوئی ملنی چاہیے، بدلی ہوئی نئی نماز دی ہے، اور تو سال بھر میں کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی جیسے عید کی نماز ہوتی ہے، تو نماز نئی تو کپڑے بھی نئے، کھانا پینا بھی نیا، اس دن کا تو سارا نظام نیا بن جاتا ہے، دل بھی نیا، کپڑے بھی نئے، جسم بھی نیا، روح بھی نئی، اور اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تو گیا، ہمارے جسم پر بھی پرہیز، دل پر بھی پرہیز، دل و دماغ بھی صحیح، شکر شکن وکن سب نکال دی، سلوٹیں ساری دور کر دی، تو نماز کو بھی اللہ نے اسی رنگ کا رکھا۔ تو اللہ تعالی ہمارے مزاج کو بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس مزاج میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ بھی تبدیلی ہوتی ہے کہ کہیں کبھی تو یہ آدمی اللہ کے سوا کسی کو نہیں دیکھتا، اور کبھی یہ ساری دنیا سے مشغول ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لی ما اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، مجھ پر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان میں کوئی فرشتہ بھی حائل نہیں ہو سکتا ہے، جبریل امین جو میرا رازدار ہے، جو مجھ پہ وحی لے کے آتا ہے، قرآن کریم کی آیتیں اور صورتیں لے کے آتا ہے، وہ جبریل بھی اگر آنا چاہے اس خلوت کے وقت میں تو وہ بھی نہیں آ سکتے۔ یعنی ایسا وقت بھی اللہ نے میرے لیے رکھا ہے، اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہوتے ہیں، حضور اکرم سے بھی مشغول ہوتے تھے اپنے بیویوں میں، اپنے بچوں میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے بہت زیادہ محبت کی، بڑی میٹھی میٹھی باتیں فرماتے رہتے تھے، اور جب اذان کی آواز کان میں آتی اور حیا علیہ السلام کی آواز کان میں پڑتی تو کاما کانہ لا عارف ہونا، اس طرح کھڑے ہو کر چلے جاتے تھے جیسے گویا ہم سے کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے، ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اللہ کا بلاوا آیا تو وہاں چل دیے، اور اللہ نے کہا بس مسجد سے نکلو، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، نماز پڑھ چکے ہو، سلام پھر چکا ہے، دعا وغیرہ ہو چکی ہے، اب تم اپنے گھر جاؤ. اچھا تو یہی ہے کہ گھر جا کے سنتیں پڑھو، لیکن چلو اگر گھر موقع نہیں ہے، بھول لگ جائے گی، بیوی بچوں میں مشغول ہو جائیں گے، کہیں سنتیں ہماری رہ نہ جائیں، چھوٹ نہ جائیں، چلو مسجد میں پڑھتے جاؤ، لیکن یہ بارہ ہزار کی تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ اور مسجد سے نکلتے ہی نہیں ہو تو بیوی بچوں کو کون دیکھے گا؟ حکم یہ کہ نہیں، مسجد سے نکلو اور باہر جاؤ اور کھاؤ اور کماؤ، اللہ سے دو روٹیاں مانگو، اللہ کا رزق اور اس کا فضل مانگو. تو تبتل الیہ تبتیلا کے معنی یہ نہیں کہ 24 گھنٹے کے لیے ساری خلقت اور مخلوق سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے الگ ہو کر صرف اللہ کے ساتھ جڑے رہو، یہ معنی اس کے نہیں ہے. معنی اس کے کہ اپنے رب کا ذکر کرو اور 24 گھنٹے میں ایک لمحہ کم سے کم ایسا بنا لو جس لمحے میں تمہارے اور اللہ کے درمیان میں کچھ اور نہ رہے. بس یہ ہے مطلوب. تو بتائیے اس کی پریکٹس ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں، اس کی نہیں کر رہے. ایک لمحہ بھی، ایک منٹ بھی ہم پہ ایسا نہیں آتا جس کو ہم یوں کہہ سکیں کہ اللہ بس اس گھڑی میں، اس منٹ میں تو بس میں ہوں اور تو ہے، بس اور کوئی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں، بچے بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں، دوست احباب بھی نہیں، اعزاء اقربا بھی نہیں، کاروبار اور فیکٹریاں بھی نہیں، بس اللہ اور اللہ کا بندہ، بس یہ رہ جائیں. اور بندہ اپنے بندہ ہونے کو، یعنی اپنے وجود کو بھی ایسا کھو ڈالے کہ گویا اللہ کی ذات میں تیر رہا ہے، اللہ کی صفات کی سیر کر رہا ہے، اور اپنے کو بھی فراموش کر دیا ہے. جس کو مولانا فرماتے ہیں نا، تو درو گمشو وسالی نستو بس، تو درو گمشو وسالی نستو بس، گم شدن گم کن کمالی نستو بس. یعنی تو اللہ کی ذات میں ایسا کھو جا کہ تجھے یہ بھی پتا نہ رہے کہ تو ہے بھی کہ نہیں ہے. یہی کیفیت تو تاری ہو گئی تھی. کس پہ تاری ہو گئی تھی؟ منصور پہ تاری ہو گئی تھی. اور جب منصور پہ یہ کیفیت تاری ہوئی کہ میں تو موجود ہی نہیں ہوں، بس اللہ ہی اللہ ہے اور میرے اندر بھی اللہ ہی ہے، تو بس ان الحق زبان سے نکل گیا کہ میں ہی حق ہوں. بس سارے مفتیوں کے فتوے نکل آئے اور انہوں نے کہا ارے ان الحق تو کفر کا الحاد کا کلمہ ہے، اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کہہ رہا کر رہا ہے. تو اس پر فتوے چلے اور پھر ان کو سولی دی گئی اور ان کو خدا جانے کتنی سزائیں دی گئی. حالانکہ وہ ایک حال تھا جو ان پہ طاری ہوا تھا، جس کو شیخ عبدالحق محدث شیخ عبدالحق رضولوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حال جو منصور کو پیش آیا تھا ایک لمحے کے واسطے اور جس پر ان کی زبان سے نکل گیا تھا ان الحق، یہ حال ہم پر 40 سال تک طاری رہا ہے، مگر اللہ کی شریعت کے حدود کو ہم نے محفوظ رکھا. یہ بعض حضرات نے بیان کیا کہ جب شیخ عبدالحق رضولوی رحمت اللہ علیہ دلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے تو ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ راستہ کدھر کو جاتا ہے، وہیں کے رہنے والے اور نہیں دلی جامع مسجد کا، اپنی مسجد کا، نماز پڑھنے کی مسجد کا ان کو راستہ نہیں معلوم ہوا. ایک خادم ان کے آگے آگے حق حق کرتا ہوا چلتا تھا اور وہ ان کے پیچھے اس کی آواز پر چلتے تھے، وہ حال تھا ان کا. لیکن اللہ نے ظرف بھی بہت بڑا دیا تھا کہ 40 سال تک یہ کیفیت طاری ہو اور پھر بھی ان الحق زبان سے نکلنے نہ پائے، اللہ کی محبت بھی اس درجے ہو اور شریعت کی حدود اور اس کا لحاظ اور پاس بھی اس درجے ہو. یہ ہے وہ تبتل کہ اللہ سے جڑ جاؤ، ایک لمحہ 24 گھنٹے میں ایک ایسا نکال لو جب تم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہ دیکھ رہے ہو اور تم اپنے آپ کو اس کی ذات میں کھو دو. بس اگر ایک منٹ بھی ہم کو 24 گھنٹے میں ایسا مل گیا تو وہ منٹ اور وہ لمحہ ہماری زندگی کا سب سے زیادہ کامیاب لمحہ ہے، سب سے زیادہ کامیاب. تو یہ فرما وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. اور رہا یہ کہ صاحب ہم اللہ سے اگر جڑ گئے اور ایک منٹ ہم کو ایسا مل گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے جائیں پھر پلٹ کے ہی نہ آئیں. ایسا بھی تو ہو جاتا نا، مجذوبیت طاری ہو گئی اور دماغ پر اثر آ گیا، اب ادھر بیوی متوجہ کرتی ہے تو توجہ ہی نہیں ہے، اور اگر اماں ابا پکارتے ہیں تو توجہ ہی نہیں ہے. ایسا اگر ہو جائے تو کہتے پھر بھی فکر نہ کرو، آگے چل کے بتاؤ، تمہارا رب جو ہے وہ تو ساری مشرق و مغرب کا رب ہے، رب المشرق والمغرب. اگر اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ گے تو روزی کا، روٹی کا، کپڑوں کا، تمہاری زندگی کے چلانے کا، اس نے ذمہ لے رکھا ہے، وہ رب ہے مشرق کا، رب ہے مغرب کا، رب ہے شمال کا، رب ہے جنوب کا، اور رب ہے وہ بر اعظم ایشیا کا، رب ہے وہ بر اعظم افریقہ کا، امریکہ کا، یورپ کا، آسٹریلیا کا، اور ہندوستان کا، اور بر صغیر کا، اور بر اعظم کا، سب کا رب تو وہی ہے نا. اور جب وہ رب ہے تو پھر وہی عبادت کے لائق ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پوجا کے لائق نہیں ہے. فتخذ ہو وکیلا، بس اسی کو اپنے کام کا کار ساز بنا لو، اور یہ سمجھ لو، یقین کر لو کہ اللہ ہی کام بنانے والا ہے. اگر اللہ کام بنانا چاہے تو ہر حال میں بنا دے گا، اور اگر اللہ نہ بنانا چاہے تو کسی حال میں نہیں بن سکے گا. ما یفتح اللہ من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ. جو رحمت کا دروازہ اللہ تمہارے واسطے کھول دے گا تو کوئی طاقت اس رحمت کے دروازے کو بند کرنے والی نہیں ہے، اور اگر اللہ نے زحمت کا دروازہ کھول دیا تو ان زحمتوں کو بھی بند کرنے والا کوئی دوسرا نہیں مل سکتا ہے. تو ہم کو صبح کی نماز میں جب یہ آیت پڑھ کر سنائی گئی، وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، تو ہم کو ایک پروگرام دیا ہے نماز نے، اور قرآن کریم نے، اور قرآن کریم کی ان آیتوں نے ہم کو ایک پروگرام دیا ہے کہ 24 گھنٹے کے لیے تم ساری خلقت اور کائنات سے کٹ کر اللہ ہی اللہ میں لگ جاؤ، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہارے ذمے اور بھی بہت سارے کام لگائے گئے ہیں، تمہارا ذہن بھی یکساں نہیں رہتا، تمہارے رات دن بھی یکساں نہیں رہتے، تمہارے سال اور مہینے بھی یکساں نہیں رہتے، تمہاری زندگی بچپن اور جوانی اور بڑھاپوں سے گزرتی وہ بھی یکساں نہیں رہتی، تمہارے تو تعلقات بھی یکساں نہیں رہتے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج تو ایسے دوست بنے، ایسے دوست بنے جس کو دانت کاٹی روٹی کہا جاتا ہے، یہاں کھانا اپنے گھر کا ہے تو پانی وہاں پیا، یعنی وہ سارے راز و اسرار اس دوست کو بتا دیے، اور یہ خیال ہی نہ کیا کہ یہ آج کا دوست کل دشمن ہو سکتا ہے، یہ نہیں خیال کیا. اور اگر دشمنی پہ کمر باندھی تو اتنی بڑی دشمنی کہ بے بنیاد باتیں بھی اس کی شان میں کہہ ڈالی، اور یہ نہ سوچا کہ کل کو دوستی بھی ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی ایک حدیث میں ہمیں ایک ہدایت فرمائی ہے، احبب حبیبک ہون اما، احبب حبیبک ہون اما، عسى ان یکون بغیضک یوم اما، وابغض بغیضک ہون اما، عسى ان یکون حبیبک ہون اما. یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی سے دوستی کرو تو درمیانی درجے کی کرنا، بہت زیادہ گہری مت کر لینا، اور ایسی مت کر لینا کہ دوستی کے زمانے میں سارے گھر کے راز واز اس کو بتا دو، اور یہ بتا دو کہ یہاں میرے پیسے رکھے ہیں، اور یہاں میری تجوری رکھی ہے، اور یہاں میری چابیاں رکھی ہیں، اور یہ میرے بیوی اور میرے تعلقات ہیں، اور میرے اندر یہ غلطیاں ہیں، اور یہ کمیاں ہیں، اور یہ خرابیاں ہیں، یہ مت بتا دو کسی دوست کو، اس لیے کہ اس کا دھیان رکھو، آج کا دوست کل تمہارا دشمن ہو سکتا ہے. اور دنیا میں ایسے واقعات بہت ہم نے دیکھے سنے ہیں، ایک زمانے تک دوست اور اس کے بعد میں دشمن، اور یہ ویسے ہی رستہ چلتے کی دوستی کا حال نہیں ہے. نہیں، بزرگوں کے یہاں ایسے مریدین آ جاتے ہیں کہ وہ مریدین کبھی کبھی مشائخ کے اپنے پیروں ہی کے مخالف بن جاتے ہیں. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے ایک بہت بڑے پہلے شاگرد اور پہلے خلیفہ تھے، بہت اللہ حضرت کو ان سے محبت تھی اور بہت پیار تھا، گویا حضرت کے گویا رازدار تھے وہ، مولانا احمد حسن صاحب سنبھلی، جن کو حضرت نے وہ اعلی السنن لکھنے کے لیے جو کتاب لکھ رہے تھے وہ بھی سپرد فرمائی تھی. لیکن وہ تحریک خلافت کا زمانہ آیا، سیاست میں اختلاف پیدا ہوا، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ اس تحریک میں شریک ہونے کو اپنے لیے ٹھیک نہیں سمجھتے تھے، اور اس زمانے کے سارے علماء اس تحریک میں شریک ہو گئے تھے، حتیٰ کہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے یہ شاگرد رشید اور یہ خلیفہ اول بھی اس تحریک میں شریک ہو کر حضرت کے مخالف ہو گئے. بتائیے، اتنے بڑے پیر کا، اتنے بڑے استاد کا شاگرد اس کے خلاف ہو جائے تو کتنا زہر اگلے گا. اگر قریب کا دوست دشمن بن جائے گا تو وہ تو بہت زیادہ زہر اگلے گا. انہوں نے زہر اگلنا شروع کیا، اور تھانہ بھون ہی میں انہوں نے اپنا ایک مخالف اڈا قائم کر لیا. حضرت نے ان سے فرما رہے، بھائی چلو نظریات کا اختلاف تم کر سکتے ہو، تمہارا اختلاف، تمہارا نظریہ اور میرا نظریہ اور، لیکن ایک ہی شہر سے، ایک ہی جگہ سے دو مختلف نظریوں کا پرچار ہو، اس سے مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوگا، پراگندگی پیدا ہوگی. ایک کام کرو، یا تو تم تھانہ بھون کو چھوڑ کر چلے جاؤ، اور اگر تم نہیں جا سکتے ہو تو پھر میں تھانہ بھون چھوڑ کے چلا جاؤں. حضرت نے فرمایا، آخر نتیجہ نکلا کہ ان کو ہی جانا پڑا اور چلے گئے، اور آخر تک وہ اپنے اس نظریے پہ قائم رہے جو ایک زمانے میں دوست تھے، محبوب تھے، اور ساری لاڈ پیار کی باتیں ان کو حاصل تھی، مگر وہ دوست بھی بگڑ کر دوسرا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبیب حبیب کا ہو نما، کسی سے دوستی کرو تو درمیانی درجے کی کرو، بہت زیادہ گاڑھی مت کرو. کیوں؟ اسا ان یکون بغیظہ کا یوم ما، وہ تمہارا کسی دن دشمن ہو سکتا ہے، اور دشمن اگر بن جائے گا دوست تو وہ گھر کا لنکا، گھر کا بھیدی لنکا ڈھابے. گھر کا بھیدی مت بناؤ کسی کو. اور اگر دشمنی ہو گئی کسی سے نظریات کے اختلاف کی وجہ سے، اختلاف ہو گیا ہے، تو اس کی دشمنی بھی تمہاری حد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اور ابغض بغیظہ کا یہاں نما، اور کسی سے اگر دشمنی بھی ہو اسے بھی حد سے مت بڑھنے دینا کہ نہ سلام ہے، نہ کلام ہے، نہ بول ہے، نہ چال ہے، اور پھر بے بنیاد باتیں اس کی طرف منسوب کر رہا ہے اور اس پر الزامات لگا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ کل تمہارا پھر دوست بن جائے تو اس وقت تم کو ندامت اور شرمندگی اٹھانی پڑے، تو تمہارا یکساں حال نہیں ہو سکتا. اس لیے دیکھو، اللہ سے دوستی کرو، 24 گھنٹے کا تبتل تو تم اختیار نہیں کر سکتے ہو، اور روحانیت کی شریعت میں، اسلام میں اجازت بھی نہیں ہے، مگر ایسا بھی نہیں کہ 24 گھنٹے تمہیں اللہ کا ایسا دھیان ہی نہیں آتا ہے کہ اللہ کے ماں سوا تمہارے ذہن و دماغ سے ہر چیز نکل جائے. ایک منٹ ایسا بنا لو، اور ایک منٹ میں، ایک لمحے میں اللہ سے ایسا جوڑ کر لو. جب رات کو لیٹا کرو سارے کاموں سے فارغ ہو کر، تو اس وقت ایک منٹ کا مراقبہ کر لیا، ایک منٹ کا مراقبہ. اور وہ کیا؟ کہ اللہ، بس تو میرا خالق و مالک ہے، اور تو ہی میرا رزاق اور روزی رسا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں عزت و ذلت ہے، تو ہی نفع نقصان کا مالک ہے، حیات اور موت تیرے ہاتھ میں ہے، بس اللہ ساری دنیا کے شرور و فتن سے بچا کے مجھے اپنا بنا لیجو. ایک منٹ کے واسطے اللہ سے ایسا جوڑ لگا کے، اور پھر لیٹ جاؤ، اور پھر منہ پہ لیا پلار، میں جانوں میرا اللہ آگے خیر صلاح. اپنا سو جایا کرو آرام سے، صبح تک آرام سے سو، صبح کو اٹھو اللہ کے احکام میں لگ جاؤ. اللہ نے جو احکام دیے ہیں اس میں بندوں کے احکام کی، بندوں کے حقوق کی بھی رعایت فرمائی گئی ہے. اٹھو اور اٹھنے کے بعد وضو، غسل وغیرہ سے فراغت کرو، اور کپڑے پہنو، اور مسجد اور سنتیں گھر پڑھو، اور سنتوں کے بعد پھر مسجد میں جاؤ، اور مسجد میں جا کر نماز پڑھو جماعت سے، اور جماعت سے نماز پڑھ کے ساری سنن وغیرہ کو، تسبیحات کو، تسبیح فاطمہ کو پڑھ کر، اگر کچھ ذکر کی عادت ہے تھوڑا ذکر کر کے، کچھ تسبیحات پڑھ کے، درود شریف کی ایک تسبیح پڑھ کر، اور تیسرے کلمے کی ایک تسبیح پڑھ کر، اور استغفار کی ایک تسبیح پڑھ کر مسجد سے نکل جاؤ، اپنے کاروبار میں لگو، اپنے بیوی بچوں میں آؤ. جب نماز کے لیے جانے لگو تو گھر والوں کو بھی اٹھا دو، بچوں کو بھی اٹھاؤ، گھر والوں کو بھی اٹھاؤ، ان سے بھی کہو وضو کر لو. اور دونوں تینوں وقت کا کھانا تو بیچاری ہماری مستورات تیار کر کے دیتی ہیں، اگر ہم صبح کی نماز سے پہلے چائے بنا کر گھر والی کو بھی پلا دیں تو کیا پریشانی ہے. وہ ہمارے پاکستان میں تھے، ہمارے یہاں کے بیچارے حامد علی خان، اب بھی ہیں وہ. ایک دفعہ میں ان کے گھر پہ مہمان ہوا تو رات کو ہی، آدھی رات کے بعد وہ اٹھ بیٹھے، اور باورچی خانہ جس کو یہاں کچن وغیرہ کہتے ہیں، کچن، اس میں جا کے وہ چولہا جلا رہے ہیں، چائے بنا رہے ہیں، دودھ گرم کر رہے ہیں، ناشتہ تیار کر رہے ہیں. میں بھی وہیں گھر میں لیٹا تھا، میں نے کہا بھائی ہم اکلی سر کیا کر رہے ہو یہ، کہ جی یہ اس وقت کی ذمہ داری میری ہے، یہ گھر والے جو ہیں سارے دن کی ذمہ داری تو گھر کی ان کی ہے، لیکن ناشتہ تیار کر کے ان سب کو کھلانا پلانا یہ میرے ذمہ ہے. وہ چار پانچ چھوٹے چھوٹے ان کے بچے تھے، ان سب کو اٹھایا، نہلایا، دھلایا، ناشتہ تیار کیا، فجر کی نماز سے پہلے وہ سب کام کیا، اور اس کے بعد ان کو ناشتہ واشتہ کرا کے سارے بچوں کو آگے آگے کر کے، جیسے بکریوں کو آگے آگے کر لیتے ہیں، اور پیچھے پیچھے خود آ رہے ہیں مسجد میں، لاج لے کے آئے مسجد میں، سب کو نماز پڑھائی، اور اس کے بعد جب ان کے اسکول وغیرہ کا وقت آیا ان کو اسکول میں چھوڑ کے آ گئے. میں نے کہا بھائی بڑا اچھا انتظام ہے کہ جی ہاں الحمدللہ میں تو اسی طرح سے ان بچوں کو لے کے چل رہا ہوں. اب وہ بچے جوان ہوئے تو سب ماشاء اللہ باشرہ ہیں، چکتا مختہ ہیں، نماز کے پابند ہیں، اور ادھر گریجویٹ بن رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے، یہ سب کام ہو رہے ہیں. تو برکفے جامع شریعت، برکفے تھانہ بھونی کے رہنے والے وہ حامد علی خان صاحب جو حیدرآباد میں رہتے ہیں. تو میں نے ان کے گھر کا یہ نظام دیکھا کہ ناشتے کی ذمہ داری انہوں نے لے رکھی ہے، اور کھانے کی ذمہ داری گھر والی نے رکھی. کام بانٹ کے کرو نا، اور سنت بھی یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت تمام گھر والوں کے واسطے مشترک رکھا تھا. اس وقت میں جو ایک ڈیڑھ گھنٹے کا وقت ہوتا ہے عصر سے لے کے مغرب تک, اس میں آپ کی جو بیویاں نو تھی, بیوی شادی تو آپ نے 11 کی ہیں لیکن ایک وقت میں 9 بیویاں آپ کے گھر میں موجود تھی, تو آپ کیا کرتے تھے, 5 منٹ کے لیے ان کے یہاں, 4 منٹ کے لیے ان کے یہاں, ان کے یہاں ضرورت پڑی کوئی سودا سلف لانے کی وہ لا کے دے دیا, اور اگر کوئی کام ایسا ہوا جو گھر والوں کے قابو میں نہیں آ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ بٹا دیا, چولہے میں آگ جلوا دی, برتن دھو کے دے دیے, اپنے گھر کے کام کاج میں یہ لگ کر ان کے کام میں سارا لگاتے تھے. تو مرد کے یہ معنی تو نہیں ہے کہ سارا گھر کا کام عورت کے ذمہ ہی ڈال دو اور کوئی ساتھ ہی نہ دو اس کا, یہ معنی تو نہیں ہے. اور یہ معنی عورت کے بھی نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر نکل کر مدد ہی مرد کی کوئی مدد ہی نہ کر سکے. نہیں, اگر ضرورت پڑے تو میاں کو چاہیے کہ بیوی کی مدد کرے اور بیوی کو چاہیے میاں کی مدد کرے. یہ سارا وقت تو ہمارا یوں گزرے اور رات کا ایک منٹ اور رات کا ایک لمحہ ایک ایسا ہو جس میں ہم اللہ کے سوا کسی کے ساتھ وابستہ نہ ہوں اور اللہ سے ہمارا بلا واسطہ تعلق ہو, اس لیے کہ اللہ سے جڑنے کے لیے کسی درمیانی واسطے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لا الہ الا اللہ کے ساتھ جو محمد الرسول اللہ لگا ہوا ہے یہ واسطہ ہی ہے. جب محمد الرسول اللہ کو ہم نے واسطہ بنا لیا تو اور اب کسی واسطے کی اب ضرورت نہیں. تو ایک منٹ ایسا ملے گا, پھر مشق بڑھے گی تو 2 منٹ ایسے ہو جائیں گے, پھر اور پریکٹس بڑھے گی تو 4-5 منٹ ایسے مل جائیں گے, اور پھر ایسا وقت ہم پر آ جائے گا کہ اللہ کے اس تعلق سے باہر نکل کر کاروبار چلانے کے لیے بڑی مشکل سے ہمت ہوا کرے گی. جیسے اب مسجد میں آنا مشکل ہوتا ہے تو اللہ سے تعلق جب جڑ جائے گا تو بازار میں جانا مشکل ہو جائے گا, اور جب ایسا وقت آ جائے اب سمجھو کہ ہمارا اللہ سے تعلق صحیح ہو گیا اور محبت کے دعوے میں ہم صحیح نکلے اور اس ابتلاء اور امتحان میں ہم کامیاب ہو گئے. بس آج کی نماز کا یہ پروگرام مختصر سے آپ کی خدمت میں پیش کیا, اور ایک منٹ جی راہب کا وہ رہ گیا حضرت کو پھر یاد آ گیا, وہ کہیں بھول جانے بھی دیا. یہ حافظ لوگ جو ہوتے ہیں اپنے امام کو ایک آیت بھی چھوڑ کر جانے نہیں دیتے, اگر آج رہ گئی اتفاق سے تو اگلے دن پھر لوٹوائیں گے اس کو اور وہیں سے پڑھوائیں گے. تو یہ راہب کا امتحان دعویٰ کیا تو دعوی محبت کیا, جنگل میں جا کے کٹی ڈال لی. بس ایک دن اللہ کا امتحان آیا, ایک وقت کھانا نہ ملا, دوسرے وقت کھانا نہ ملا, تیسرے وقت کھانا نہ ملا. اللہ میاں کے امتحان ایسے سیمائی ششمائی اسمائی سوالات دے دیے حل کر دو, ایسے تو ہوتے نہیں ہیں. وہ تو جیسا اللہ میاں بے چونو چرا, اور جس طرح اس کا کچھ معلوم نہیں کہ کیسا ہے وہ, لیسا کمیس لی شئی, اس جیسی کوئی چیز دیکھی نہ سنی, اس لیے کیسا بتائیں اللہ میاں کیسا ہے. بس ایسا ہے کہ ایسا کوئی اور نہیں, بس یوں سمجھ لو ہر صفت اس کی ایسی ہے کہ کوئی اس کی صفت میں شریک نہیں ہے. تھوڑا تھوڑا مشتے نمونے خروارے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھو تو کچھ شانیں نظر آتی ہیں اور انسانوں میں دیکھو تو کچھ شانیں نظر آتی ہیں. تو راہب کا امتحان جو لیا وہ بھی بڑا بے مثال, ایک وقت کھانے کو نہ ملا, دو وقت کھانے کو نہ ملا. اب یہ آدمی کھانے کا اتنا مجبور اور محتاج ہے کہ جب بھوک لگے ہے تو چوکڑی بھول جاتا ہے. اب بقول حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ گئے کہ بھیا ہمارا ایمان تو 2 روٹیوں میں ہے, 2 روٹی مل گئی پیٹ بھر گئی, پیٹ بھر گیا تو دور کی سوجتی ہے, نماز روزے کی بھی سوجتی ہے, اور اگر پیٹ میں کچھ نہیں پڑا اور پیٹ میں کلہو اللہ ہونے لگی تو پھر تو بس پیٹ ہی پیٹ رہ جاتا ہے. بھوکے سے اگر پوچھو میاں دو اور دو, کہے گی 4 روٹی, دو اور دو تو 4 ہوتے ہیں مگر بھوکا 4 نہیں بتائے گا, بھوکا بتائے گا 2 اور 2 4 روٹی, چونکہ روٹی تو اس کے سامنے عرض کری اور وہی مل نہیں رہی اس کو. تو راہب کو بھوک لگی, 2-4 وقت گزر گئے, پریشانی ہوئی اور کھانا آ نہیں رہا. تو اس نے دیکھا آبادی ادھر کو قریب میں معلوم ہوتی ہے, تو چلے آبادی کی طرف, روٹیاں تو آبادی میں ملے گی, یہاں جنگل میں پہاڑوں میں کہاں سے روٹیاں آئیں گی, منو سلوا تو اتر نہیں رہا ہے, مائدہ آسمان سے اتارنے کی عادت نہیں ہے, اور اگر اللہ میاں اس کو اتارنے لگے لوگ اس کی قدر نہیں کرتے اور اس کی ناقدری اور ناشکری کرتے ہیں تو وہ مائدہ ان سے چھن بھی جاتا ہے. تو بہرحال بستی کی طرف کو چلے اور بستی میں ایک دروازے پر جا کے آخر دستک دے ہی دی کہ بھائی بہت بھوکا ہوں, کھانے کو کچھ دو. اب وہاں سے 3 روٹیاں مل گئی ان کو, جی 3 روٹی لے جاؤ. راہب نے سوچا بھوک بہت لگی ہے, 3 کھا لوں گا بیٹھ کے, لیکن جب گھر سے چلا تو وہ اسی مالک کا کتا بھی پیچھے پیچھے ہو لیا اور اس نے بھونکنا شروع کیا. اب جو کتا بھونکتا ہے تو فوراً خیال آتا ہے کہ کاٹے گا یہ, اور کتے کے کاٹنے سے تو بہت نقصان ہوتا ہے, 14-14 انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں. وہ تو اللہ کا شکریہ ہے کہ یہاں اگرچہ کتے گھروں میں رہتے ہیں لیکن گلیوں میں یوں ہی آوارہ تو نہیں پھرتے، اور ہمارے یہاں تو کتے آوارہ پھرتے رہتے ہیں، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، اس لیے وہاں سب لوگ ڈنڈا بھی ہاتھ میں رکھتے ہیں کہ کتے کا علاج ڈنڈے کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ تو کتا پیچھے پیچھے ہو لیا، اور راہب نے ان تین روٹیوں میں سے ایک روٹی اس کتے کو ڈال دی، چلو چلا جائے گا یہ۔ لیکن وہ کتا جو تھا اس کا تو ایک روٹی میں ایک لقمہ بھی نہیں ہوتا، وہ توڑ توڑ کے اتنے اتنے بزرگوں کی طرح تھوڑے ہی کھائے گا، وہ تو اٹھا ایک روٹی منہ میں لگائی اور کر چلتا بنا، اور پھر پیچھے پیچھے ہو لیا رائی، اور دیکھا تو پھر کاٹے گا، پھر ایک روٹی اور ڈال دی، چلو ایک سے ہی کام چلا لیں گے۔ اور پھر اس نے جلدی سے ایک لقمہ کیا اور پھر وہ پیچھے پیچھے ہو لیا، اور پھر آگے چل کے دیکھا ارے بھائی یہاں سے تین روٹی ملی تھی اور یہ تو کتا کھا لے گا، چلو بھوکے ہی رہ لیں گے، مگر کتے کا کاٹا ہوا تو ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تیسری روٹی بھی اسے ہی ڈال دی، اور ڈالتے ہوئے اس سے یوں کہا کہ اللہ کے بندے تجھے کتنی تو کتنا بے غیرت ہے کہ تین روٹی تیرے مالک کے دروازے سے مجھے ملی اور تینوں تو کھائے چلا جا رہا ہے اور پھر میری جان کو آ رہا ہے۔ تو اللہ نے اس کتے کو گویائی دی، کیونکہ اللہ جو اس کو جس کو جس طرح ہم سے بلواتا ہے، اگر اللہ زبان جانوروں کو دے دے تو وہ بھی بول سکتے ہیں، بولتے تو ہیں مگر ان کی بولی ہم سمجھتے نہیں، ورنہ بولتے تو وہ بھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تو تمام جانوروں کی حتیٰ کہ چیونٹیوں کی زبان کو بھی سمجھتے تھے، ان کی آواز کو بھی سن لیتے تھے۔ تو اس کتے کو اللہ نے گویائی دی اور یوں کہا اس نے کہ جی بے غیرت میں ہوں کہ تو میں جس مالک کے دروازے پر پڑا ہوں، اگر ایک ہفتے مہینے تک مجھے ایک ٹکڑا نہ ملے تو اس دروازے کو چھوڑ کر نہیں جاتا ہوں، اور تو اللہ کے دروازے پہ پڑا تھا جا کے اور دو چار دن روٹی نہ ملی تو مالک کے دروازے کو چھوڑ کر میرے مالک کے دروازے پر آ گیا، تو روٹیاں میرے مالک کی ہیں تیرے مالک کی ہیں۔ اوہ وہی چوٹ لگی، واقعی امتحان میں فیل ہو گئے۔ بھلا جس مالک کے ہاتھ میں رمی زمین اور آسمان کے خزانے، وللہ خزائن السماوات والارض لہو مقالید السماوات والارض للہ المشرق والمغرب، اور ساری کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے ہاتھ میں، چاند سورج زمین آسمان دن اور رات اور موت و حیات سب اس کے ہاتھ میں، اور اس کے دروازے پر تھوڑا سا امتحان آ گیا تو تجھ سے صبر نہ ہو سکا، اور مالک کے دروازے کو، مالک حقیقی کے دروازے کو چھوڑ کر میرے مالک کے دروازے پر روٹی مانگنے آتا ہے اور پھر مجھے بے غیرت بتاتا ہے، بتا بے غیرت کون ہوا دونوں میں سے؟ امتحان ہو گیا تھا، تو یہ ذرا ہی سا امتحان تھا، کوئی گوشت کے ٹکڑے بھی نہیں مانگے جا رہے تھے، پر روٹی نہیں مل رہی تھی، دو چار دن ذرا پیٹ پہ پتھر باندھ کے دیکھو تو صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات ہم سنانے کھڑے ہوتے ہیں اور ممبروں پر بڑی زوردار تقریریں کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، خندق کھد رہی تھی، مدینے کی حفاظت کر کے، حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے اس کا حصار تیار کیا جا رہا تھا، اور بنفس نفیس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کھدائی میں برابر کے شریک تھے، جس میں مبارک پر مٹی اتنی جم جاتی تھی کہ آپ کے سینے پر جو بالوں کی قطار تھی وہ نظر نہیں آتی تھی، مٹی میں دب جاتی تھی، اور جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی حضرات صحابہ نے بھوک کی کہ بھوک لگی ہے، اور کئی دن تین دن ایسے گزر چکے تھے کہ کوئی چکھنے کی چیز بھی ان کو نہیں ملی تھی، اس انداز سے وہ بھوکے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ دکھلا، انہوں نے کہا حضرت پیٹ پہ پتھر باندھ کے ہم یہ خندق کھود رہے ہیں، تو فرما کہ میرے پیٹ پہ تو دو پتھر بنے، تمہارا تو ایک ہی بنا ہے، وہاں دو دو پتھر باندھ کے حصار بنایا جا رہا تھا، اسلام کو محفوظ کیا جا رہا تھا، ساری دنیا کے واسطے وہ ڈیم بنایا جا رہا تھا تاکہ یہاں مدینے سے اس اسلام کو ساری دنیا کے لیے سپلائی کیا جا سکے، ساری دنیا میں اس کو پہنچایا جا سکے۔ وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے امتحان میں کامیاب ہیں، لیکن ہم لوگوں کو امتحان میں کامیاب ہونا بڑا مشکل ہے، لیکن مشق اگر کریں تو ہو سکتا ہے۔ کھانا کم کرتے جاؤ، رمضان شریف کا مہینہ اسی لیے آیا کرتا ہے کہ اس میں ہم کھانے کے کم کر دینے کی بھی تھوڑی سی مشق کر لیں، اتنی نہیں کہ ہم بھوکے مرنے لگیں، لیکن اتنا تو کم سے کم کم کر دینا چاہیے کہ جتنا کھانا ہم رمضان کے علاوہ دونوں وقت میں کھاتے تھے وہ کھانا رمضان میں نہ کھائیں ہم، بلکہ جتنا کھانا ایک وقت میں کھایا جاتا تھا اسی ایک وقت کے کھانے پر ہم سحری اور افطار میں قناعت کر لیا کریں، تو تھوڑی سی مشق ہو جائے گی، بھوکوں کا خیال پیدا ہو جائے گا، اور تھوڑے سے امتحان میں کامیابی ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان آتا ہے، لیکن ہم سے تو اللہ امتحان بھی نہیں لیتا، ہمیں تو سب معاف کر رکھا ہے۔ یوں فرما رکھا کلو من الطیبات واعملوا صالحا، خوب رچ پچ کے کھاؤ،
بس تھوڑا سا کام کرتے رہو، یہ سلو خمسکم، یہ پانچ وقت کی نماز پڑھ لیا کرو، وصوموا شہرکم، اور اس اپنے اس مہینے کے روزے رکھ لیا کرو، وادوا زکات اموالکم، اور اپنے مالوں کی زکات دے دیا کرو، تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کی جنت میں صاف چلے جاؤ. کیا دیا حکم؟ سلو خمسکم، وصوموا شہرکم، وادوا زکات اموالکم، تدخلوا جنت ربکم. حدیث ہے یہ کہ پانچ وقت کی نماز پڑھ لیا کرو، رمضان مل جائے تو روزے رکھ لیا کرو، اور مال اگر زیادہ ہو جائے، نصاب کو پہنچ جائے، تو اس کی زکات دے دیا کرو، اور بس جنت کے دروازے تمہارے واسطے چوپٹ کھلے پڑے ہوئے ہیں، آٹو کے آٹو، جب چاہے داخل ہو جاؤ اس میں. تو ہمارا تو امتحان بھی نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ کو ہماری کمزوریاں معلوم ہیں کہ جسم کمزور، ذہن کمزور، دماغ کمزور، عقلیں کمزور، دین کمزور، سارا نظام زندگی بہت کمزور، پھر ان کا کیا امتحان لیا جائے؟ کمزوروں کا امتحان تو استاد بھی نہیں لیتے ہمارے مدرسوں میں. جن بچوں کے متعلق یہ معلوم ہوتا کہ یہ کمزور ہیں، یا یہ معلوم ہوتا کہ یہ بڑے بڑوں کی اولاد ہیں، یہ صاحبزادے اور شہزادے ہیں، تو باوجود اس کے کہ ان کی استعداد نہیں ہوتی، مگر استاد لوگ رعایتی نمبر دے کے ان کو پاس کرتے چلے جاتے ہیں، اور آخر کو مولویت کی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، اور جب جاتے ہیں فارغ ہو کر تو جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے امی ویسے ہی رہتے ہیں، اس دن بھی سارے امتحان معاف ہو جاتے ہیں. مگر اتنا تو ضرور کرو کہ ایک منٹ تو نکال لو کم سے کم اس اللہ کی بندگی کا، اس شان سے کہ بس میں اس طرح بندگی کروں کہ اللہ کے سوا میرے درمیان، اللہ کے درمیان کوئی نہ رہے، اور یہ بس کرنے سے کام بن جائے گا، اور پھر ہم امتحان اللہ نہ لے. امتحان سے ویسے پناہ مانگنی چاہیے، ان دل امتحان یکرم الرجل او یوہان. امتحان کے وقت میں آدمی کا یا تو اعزاز ہوتا ہے اور یا ذلت و خاری گلے کا ہار بن جاتی ہے. اس لیے ہم تو یوں کہا کرتے ہیں کہ بھیا ہم کسی کا امتحان لینا بھی نہیں چاہتے، اور اللہ میاں سے بھی یہی درخواست کرتے ہیں کہ جی بس امتحان نہ لیجو، اور بس بے حساب کی چلتا کر دیجو ہمیں تو جنت میں. حساب اگر دینے لگے تو ہمارے بس کا حساب دینا نہیں، کون آپ آنکھوں کے جھپکنے کا حساب دے گا کہ ایک ایک دن میں لاکھوں لاکھوں بار آنکھ نے حرکت کی ہے، ایک ایک آنکھ کے جھپکنے کا، آنکھ کے ایک ایک لمحے کا حساب کون دے دے گا، اور کون زبان کی حرکتوں کا امتحان اور حساب دے دے گا، اور کون کھانے